نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، بزرگان محترم اور محترم خواتین اسلام، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں دو طرح کے مضمون ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جماعت میں نکلنے کا وقت شروع ہوا ہے آج سے. جب جماعت میں نکلتے ہیں، تبلیغ میں نکلتے ہیں، تو اس کا خاص موضوع جو ہے وہ لوگوں کو دعوت کے کام میں مشغول ہونے کی ترغیب دینا ہوتا ہے کہ دعوت کے کام کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، افادیت کیا ہے، اور اس میں کیا کام کرنا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہماری آج کی یہ تقریب ایک ہمارے ہونہار طالب علم کے حفظ قرآن کی مبارکبادی کی تقریب ہے، ان کی آمین کی تقریب بھی کہلاتی ہے، مبارکبادی کی بھی ہے، اور بچے سے زیادہ ماں باپ کے لیے اس میں مبارکبادی کا مضمون ہے اور ان کے لیے خوشی ہے. بچہ تو خوش ہوتا ہی ہے، لیکن ماں باپ کی خوشی ایک اور چیز ہوتی ہے، ماں باپ کی خوشی ایک اور چیز ہوتی ہے. تو یہ وہ مبارک تقریب ہے خوشی اور مسرت کی. اس موقع کی مناسبت سے بھی تھوڑی بات قرآن پاک کی تعلیم پر اور اس کی ترغیب پر اور اس کے سلسلے میں عرض کرنی ہے. بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کیا مفہوم ہے اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یعنی گھر میں بچے تعلیم و تربیت سے آراستہ ہیں کا کیا مفہوم ہوتا ہے. اسلام میں جب تعلیم و تربیت کا تصور دیا گیا اور تعلیم کا تصور اسلام ہی نے سب سے پہلے سب سے زیادہ دیا، تو کس معنی میں دیا ہے وہ؟ تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے مولانا، ہم ان کو دادا میاں کہتے تھے، چونکہ وہ ہمارے استاد بھی ایک وہاں پڑھاتے تھے، ان کے ابا تھے وہ، تو استاد تو خود ہی باپ ہوتا ہے، تو باپ کا باپ تو دادا ہوا ہی تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب، ان کا تقی کلام جناب تھا، کہتے تھے جناب ترتیب اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ باشعور ہو اس کو پہلے ناظر قرآن سے واقف کرا دیا جائے، قاعدہ پڑھا کے، پھر اس کے بعد میں اس کو حافظ بنا دیا جائے. بچہ ہو یا بچی ہو، اسلام میں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. جب اسلام تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کا لفظ میں ہم لوگ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو انسانیت کی تعلیم و تربیت کا مفہوم بھی یہی ہے. ایک انسان کو تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، اس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے، پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو ناظر قرآن اور حافظ قرآن بنا دینا. لڑکی ہو تو بھی لڑکوں کو بھی حافظ بنا دینا، لڑکیوں کو. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو حافظ بنانا صحیح نہیں ہوتا یا مناسب نہیں ہوتا، یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لڑکیوں کو بھی حافظ بنانا چاہیے، لڑکوں کو بھی حافظ بنانا چاہیے. قرآن پاک کا حافظ ہو، اور یہ جو مضمون سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو بچیوں کو پڑھنے سے معذوری پیش آ جاتی ہے، دوسرے یہ کہ پھر ان کی شادی جس جگہ ہو کے جاتی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے، اور اگر کسی درجے میں کوئی ماحول ہو بھی تو پھر یہ بات ہے کہ بچے اچے ہیں، گھر گھرستی ہے، گھر کا سامان ہے، صفائی ستھرائی ہے، پکانا ہے، اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنا ہے، اس میں کہاں ایک عورت کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھول جائے گی، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بھولے گی تو قرآن پاک بھولنے کی وعید لاگو ہو جائے گی، تو بجائے قرآن پاک یاد کرا کے فائدہ حاصل ہونے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ایسی چیزیں ستاتی ہیں مسلمانوں کو، بس اور یہ بات صحیح نہیں ہے. جن بچیوں کو حافظ بنایا گیا ان بچیوں کو کچھ دن معذوری کے پیش آ جانا قرآن پاک نہیں پڑھنے کے, قرآن پاک سے ان کو مانع نہیں ہوا, یعنی قرآن کا اس میں کوئی حرج نہیں ہوا ان کے. جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے, مردوں میں جو ہمارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو بہت سے بچے ہیں کہ جن کو کنٹینیو روزانہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اب ہم جیسے تو رمضان ہی حافظ ہیں, رمضان میں یاد کرتے سنا دیتے, رمضان میں یاد کرتے سنا دیتے. پڑھنا بہت اچھی بات ہے, روزانہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو, لیکن اگر نہ پڑھے تو کیا قرآن پاک بھول جاتے؟ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے قرآن پاک سے دور رکھنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر چاہے کتنی ہی مصروفیت کا گھرانہ ہو, اس میں بہرحال ذکر فکر تلاوت نمازوں کی پابندی تو ہونی ہے. تو کیا مانا کہ وہ قرآن پاک جو ہے نا گھر گھرستی کی وجہ سے مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہو وہ 15 منٹ میں اتنا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے کہ جس نے حفظ نہیں کیا ہے وہ 1 گھنٹے میں بھی اتنا نہیں پڑھ پاتا. تو ٹائم کس کا سیف ہو رہا, سہولت کس کو ہو رہی ہے؟ حافظ ہونا یہ زیادہ فائدہ مند ہے ایسے لوگوں کو جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ لے کے بیٹھ کے قرآن شریف باضابطہ پڑھنے پڑھانے کا گھنٹہ بھر ٹائم نکالنا مشکل ہے. اس کے برخلاف 10-15 منٹ میں اپنا وظیفہ پورا کر لینا یہ آسان ہے, چونکہ مشغولیت زیادہ ہے تو ان کو سہولت والا پہلو ہونا چاہیے, وہ حافظ بننے میں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کا ایک خاص انداز یہ ہے, بالخصوص لڑکیاں, یہ ہے کہ جس گھر میں وہ گئی ہوں گی اس گھر میں یعنی آٹومیٹک مدرسہ شروع ہو جاتا ہے, تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, مکتب شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اپنے گھر کے جو بچے ہوں گے ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان. دوسری بات یہ ہے کہ سب محلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک کے حافظہ ہے اور قرآن پاک سے ان کو مناسبت ہے, تو پھر بچیاں بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, چھوٹے بھی آتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں. اور قرآن پاک کا مشغلہ رہنا لڑکا ہو یا لڑکی ہو سیکھنے سکھانے کا, یہ اس دنیا میں انسان کو سب سے بہتر انسان بناتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کسی بات کو تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پر کسی قسم کا آبجیکشن کرے, اور مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں شک کرے, یا یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو نقل کرنے والے بیان کرنے والے کو سوچے کہ یہ ویسی خامخواہ کی بات ہے. سرکار نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. جب حضور نے بہترین بتا دیا تو ہمارا شما کے کچھ بھی سوچ لینے سے, کہہ لینے سے, سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, حضور کی بات اصلی بات ہے. آپ فرما خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے بہترین وہ ہے. اور کم کے اندر کننا بھی شامل ہوتا ہے, یعنی مردوں کے اندر عورتیں شامل ہوتی ہیں. خطاب کے اندر خطاب مردوں کو ہوتا ہے, عورتیں ان کی تابع ہیں. تمام خطابات شرعیہ کے اندر اکثر ایسا ہی ہے, نماز پڑھو مردوں کو خطاب ہے, روزہ رکھو مردوں کو خطاب ہے, زکات دو مردوں کو خطاب ہے, یعنی جو عربی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں اس میں مردوں کو خطاب ہے, عورتیں سب شامل ہیں. ایسے یہاں پر بھی ہے, تعلیم قرآن میں بھی یہی اصول ہے, خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے سکھائے. اب اگر بچے حافظہ ہوگی تو پھر یہ کام اس کے لیے آسان ہے, حافظہ نہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے ایسا, لیکن نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے. عام لوگوں کی طرح سے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا نظام وہاں پہ قابو میں آنا مشکل ہو جاتا ہے, مکتب کھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچیوں کو بھی حافظ بنا لینا چاہیے, پہلے جیسے بچی باشعور ہوئی اس کو حافظ بنا لینا چاہیے. پہلے ناظرہ قرآن سکھا دینا پھر حافظ بنانا. ناظرہ قرآن سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ حفظ میں اگر بھول اور غلطی ہو جائے اور ناظرہ پڑھ سکے کوئی آدمی تو قرآن پاک کو بھولنے کی وعید سے بچ جاتا ہے, یہ خاص فائدہ ہے. اگر آپ نے ناظرہ نہیں پڑھایا اور رٹا دیا ویسے ہی اور دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا کسی کو, اللہ نہ کرے بھول جائیں یاد کرنے کے بعد میں, تو نہ دیکھ کے پڑھ سک رہے ہیں نہ حفظ سے پڑھ سک رہے ہیں, تو پھر قرآن پاک کو بھولنے کی وعید اپلائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے اور یاد کرنے میں کچا ہو گیا, پوری طرح یاد نہیں رہا, تو قرآن پاک کو بھولنے کی وعید اس کو نہیں آتی, اس کو شامل نہیں ہوتی, کیونکہ وعید اس کے لیے ہے جو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے. یہ فائدہ ہے. اس کے پہلے ناظرہ تجوید کے ساتھ, پھر اس کی وجہ سے مولانا نے بھی فرمایا کہ تجوید بہت ضروری ہے. پہلے زمانے میں یہ رواج تھا, ہمارے بچپن میں بھی یہی رواج تھا کہ ہم لوگ جو ہے بغیر تجوید کے یسرن القرآن سے پڑھے ہوئے ہیں. یسرن القرآن ایک مشہور کتاب تھی اپنے ہمارے پاس دکن میں, اور دوسری جگہوں پر بھی ایسی تھی. اس میں تجوید وجید کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا, پوری عربی اردو میں پڑھتے تھے. علی بے پے تیسے جم ہے خی دال دال رے دے, جو اردو کا تلفظ ہے وہی عربی کا تلفظ. یہ کوئی صحیح اصول نہیں ہوتا, عربی کو عربی میں پڑھنا ہے. اور اس زمانے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ پہلے بچہ پڑھ تو لے جیسا بھی پڑھنا ہے, بعد میں بڑے ہونے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. اب بچپن میں اس کو غلط پڑھا دیتے تھے, اب بچپن میں اس کو صحیح کرو بولے تو بڈھا طوطا صحیح ہوتا تھا کیا پوچھتا انہیں؟ ایک طوطا بڈھا ہونے کے بعد زبان پلٹتی گیا اس کی, یہ تصور چل ہوتا بھی تھا ایسے ہی. ہم نے بہت کم اچھے پڑھنے والوں کو دیکھا, لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے بزرگوں کا, اللہ پاک ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. محنت کی ترتیب بدل دی انہوں نے, انہوں نے کہا کہ بچہ بچہ ہے, اس کو جو سکھائے وہ سیکھتا, جیسا سکھائے ویسا سیکھتا. لہذا تجوید سے ہی پڑھانا چاہیے. اب تجوید سے پڑھائے تو اتنی بہترین تجوید بچوں کی ہوتی ہے, ایسے اچھے مخارج ہوتے ہیں. عربی تلفظ کو بالکل عربی حروف کے نکالنے کی جگہ سے نکالنے کی جو مہارت ان کو ہوتی ہے, بڑوں کو بھی اتنی مہارت نہیں ہوتی. اچھا, صدیوں سینکڑوں سالوں تک یہ تصور مسلمانوں میں رہا کہ چھوٹے بچے کو تجوید سے نہیں پڑھا سکتے. آپ اسے ایک بات سمجھ سکتے ہیں, غلطی کیسا پنپتی ہے, غلطی کیسے کامن ہو جاتی ہے, غلطی کیسے سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. سب یہی تصور, ہمارے بچپن میں کوئی تصور نہیں تھا تجوید سے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کا, خود ہم نہیں پڑھے, بعد میں تجوید پڑھی. اب بعد میں پڑھنے والا تو اونچ نیچ کرتا ہی رہتا ہے, اس واسطے ہم سے بھی ہوتی رہتی ہے تھوڑی اونچ نیچ. یہاں سے وہاں تک پورا ملک ایسا تھا. پھر اب الحمدللہ تعالیٰ, یعنی 50-60 سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نہیں بچے کو تجوید سے پڑھانا چاہیے. الحمدللہ تعالیٰ اب تجوید سے پڑھایا جاتا ہے, تو تجوید ہو, ناظرہ ہو, پھر اس کے بعد میں حفظ ہو. حافظ بنانے کے بعد میں بچے کو علوم دینیہ سے واقف کرانے کے جو علوم ہیں وہ پڑھانا, تعلیم و تربیت اسی کا نام ہے. اسلامی تعلیم سے واقف کرانا ہی تعلیم یافتہ بنانا ہے, اور اسلامی تعلیم سے واقف نہیں کرانا جاہل بنانا ہے. اسلامی تعلیم سے واقف نہیں کرائے, اس کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ سکھا دیا, آپ نے اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا. اسلام اس کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ آپ نے اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا. اپنے طور پر دنیا کرتی ہے, ہم کرتے ہیں, پیسے حاصل ہونے کا ذریعہ اس کے پاس حاصل ہو گیا, لیکن تعلیم جس کو کہتے ہیں وہ تو وحی کی تعلیم, علم کا نام تعلیم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی دین اور زندگی کا نام تعلیم, اس سے واقف ہونے کا نام تعلیم ہے, اور اس پر عمل کرنے کا نام تربیت ہے. تعلیم اور تربیت میں جو دو ورڈ ہیں, ان دو کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لاہوی علم کو جاننے کا نام تعلیم ہے, اور آپ کے لاہوی علم کو اپلائی کرنے کا نام عملی طور پر تربیت ہے. اور یہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب یہ قرآن اور حدیث کے جو علوم ہیں اس کے مطابق ہو. تو ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے بارے میں جو تعلیم و تربیت کا سسٹم ہے اسلامی, وہ جاننا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ حافظ ہونے کے بعد میں ان کو عربی کے گرامر, عربی سمجھنے کی صلاحیت, قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب, احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور مطلب, اخلاقیات, عبادات کی درستگی, معاملات کی درستگی, معاشرت کی درستگی, عقائد کی درستگی, اسلامی تہذیب و تمدن اور کلچر اور ثقافت, اس کی عادت, ان سب چیزوں کی, یہ مطلوب ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں سے بتایا ہے, ماں باپ کا حق ہے یہ. من حقوق الوالد علی الولد ان یحسن اسمہ, والد کے حقوق میں سے جو اس کے اولاد پر ہیں, مطلب یہ من حقوق الولد علی الوالد, اولاد کے حقوق میں سے جو والد پر ہیں وہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ, ایک اس کا نام اچھا رکھے. ویعلمہ الکتاب اذا عقل, اور اس کو کتاب کی تعلیم دے جب عقل آ جائے. ہمارے پاس کیا ہے کہ جب تک 4 سال کا 5 سال کا ہوتا ہے تو مسجد کو پکڑ کے لاتے ہیں, جب عقل نہیں ہوتی جب اس کو تعلیم دینے کے چکر میں رہتے ہیں, اس کو دعائیں یاد کرا رہے ہیں, اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرا رہے ہیں, یہ بھی یاد ہو گیا, اس کو یہ بھی یاد ہو گیا, اس کو یہ بھی آ گیا, اس کو وہ بھی. عقل تو آئی نہیں, تربیت کہاں سے ہو جائے گی بھائی؟ اسلام تو اس کا اعتبار نہیں کرتا, بلکہ اسلام میں تو یہ مضمون ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں مت لایا کرو. 7 سال سے پہلے جنبو مساجدکم صبیانکم, اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. والمجانین اور اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے بچاؤ، حدیث شریف ہے یہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد میں پاگل اور بچوں کو مت لایا کرو. وہ جو آتا ہے مضمون کہ حضرات حسنین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں آ جاتے تھے، اس کو لوگ استدلال میں پیش کرتے ہیں یہاں کہ ہمارے امریکہ کے لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے لاتے، اصل قصہ یہ رہتا ہے کہ جورو دھپا مار کے بھگاتی ادھر، وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں سمجھانے کے واسطے، اب اس میں اس کی شرعی توجیہ کرنے کو جاتے ہیں کہ حضرات حسنین بھی تو آتے تھے. بھائی حضرات حسنین کا مسجد نبوی میں آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لینا، اس کو ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے دکنی زبان میں اونٹ داغ لیا ہو بلکہ مکوڑا بھی داغ لینے کو جا رہا. اونٹ داغ لیتا نا، اونٹ اگر داغ لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مکوڑا جو ہے چونٹی کا جو میاں ہوتا نا، اگر مکوڑا داغ لے لے تو کیا بچے گا؟ صحابہ کرام نہیں سمجھتے تھے اس بات کا یہ مطلب. حضرات حسنین حضور کے پاس جب آتے تھے تو صحابہ بھی اپنے بچوں کو لاتے تھے کیا؟ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ حضرات حسنین الگ چیز ہیں، سرکار کا معاملہ ہے، وہ ہمیں جو کہا گیا وہ کرنے کا ہے. وہ ان کا ایکسپشن تھا، حضور تھے، حضرات حسنین تھے، نوازے تھے. اور سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور آپ کا گھر کتنی دور تھا. روضہ مبارک آپ کا مکان ہے نا، سب دنیا کو معلوم ہے. اور مسجد جو اتنی توسیع شدہ بھی نہیں ہے، اصل جو حدود ہیں وہ بنے ہوئے ہیں کہ مسجد کی اصل حدود کیا ہے، وہ مسجد سے وہ گھر کتنی دور تھا. اب بچے دروازے کے باہر نکلے تو مسجد میں نہیں رہے تو اور کہاں رہتے تھے؟ وہ اپنے نانا سے ملنے کو تو آئیں گے نا بھائی، بچے نوازے جو ہے نانا سے ملنے کو تو آئیں گے، اب گھر میں سے باہر نکلے تو کہاں رہیں گے وہ؟ پھر دوسرے یہ کہ ان کا ہونا جو ہے نا کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ از خود لانا تو شاید ہی ثابت ہو، آ جاتے تھے وہ بچے قریب ہونے کی وجہ سے، آ جاتے تھے، پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، چڑھ جاتے تھے کمر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تب آنا الگ چیز ہے، لانا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے نا بہت بڑا. تو حضرت حسنین کے واقعے کو بنیاد بنا کے مسئلہ سمجھنا کہ چھوٹے بچوں کو بھی لانا چاہیے، یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو مسئلے کا. صحابہ کرام تو نہیں لاتے تھے، علماء کیوں لکھتے کوئی بات کو؟ ان کو کوئی حدیث سے دشمنی ہے جو اس کے خلاف میں مسئلہ لکھنے کی؟ حدیث ہی سے تو مسئلے ثابت ہوا کرتے ہیں. بچوں کو نہیں لانا ہے، چھوٹے بچوں کو لانے کی عادت نہیں رہنا مسجدوں میں. سمجھ قرآن پاک میں حدیث شریف میں جو حکم بتایا گیا اس کی روشنی میں یہ بات نکل آئی تھی. حدیث شریف میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ، اس کو کتاب کی تعلیم دو جب عقل آ جائے اس کو. وَيُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ، اور جب وہ پک جائے تو اس کی شادی کر دو. پک کے سڑنے کا انتظار مت کرو. ادرکا کے اصل معنی پختہ ہو جانے کے ہیں، مطلب بالغ ہو جانے کے ہیں. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ خیر اب جان لو، اس کے آگے کی بات آپ خود سمجھو. بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ وَيُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ، جب وہ پک جائے، جب وہ پختہ ہو جائے تو بس اس کی شادی کر دو. یہ حقوق میں سے ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونے کا مطلب یہی ہے، ذہن میں رکھو. قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونا، اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونا، سنت سے آراستہ ہونا، اسلامی معاشرت سے واقف ہونا، آداب اسلامی سے واقف ہونا، آداب زندگی سے واقف ہونا، چھوٹے بڑوں کے حقوق سے واقف ہونا، ازدواجی زندگی کے حقوق اور طور طریق سے واقف ہونا، اسی کا نام ہے تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا. پیسے بنانے کے ذرائع کو حاصل کر لینے کا نام تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ پورشن زمانے جاہلیت کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کو زمانے جاہلیت کہتے تھے. اس کے اندر لوگوں کو کھانے کمانے کے طریقے نہیں معلوم تھے، لوگ مکانات نہیں بناتے تھے، ڈیام نہیں بناتے تھے، لوگ علاج معالجہ نہیں کرتے تھے، لوگ کپڑے نہیں سیتے تھے، لوگ نالیاں نہیں بناتے تھے، پلمبنگ نہیں کرتے تھے، کیا چیز نہیں تھی. تو جو ایسی چیزیں ہیں وہ زمانے جاہلیت کا ہی حصہ قرار دی گئی ہیں. زمانے جاہلیت کے بعد زمانے اسلام تو نام ہی آسمانی علم سے انسان کو آراستہ کرنے اور آراستہ ہونے کا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. جو دنیاوی علوم ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس میں مہارت پیدا کرنی چاہیے، چار پیسے کمانا چاہیے اور اس کے اندر اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کامیاب زندگی کی کوشش کرنا چاہیے. مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اصل چیز نہیں ہوتی ہے، کرنے کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. اصل کرنے کا کام تو وہ ہے، ایک ضمنی چیز ہے، اپنا پیٹ صحیح پالنے کے واسطے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے اسباب کے دائرے میں. اور میرے دوستو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ بات دل میں آنا کہ جو قرآنی زندگی ہے، جو اسلامی زندگی ہے، جو سنت والی زندگی ہے، جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، وہ مجھ میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے بچوں میں آئے. یہ ایک مزاج چاہتا ہے، ایک طبیعت چاہتا ہے. اس کو ہمارے مائنڈ بنانا کہتے ہیں نا، اس کو مائنڈ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے پہلے، کہ ذہن ایسا بنا ہوا ہو اور کچا بھی نہ ہو بلکہ پکا ہو، ادھورا نہ ہو بلکہ پورا ہو، بن بیس کا نہ ہو بلکہ بیس والا ہو. یہ موقوف ہے عام طور پر عمومیت کے ساتھ میں دین کی محنت کرنے پر. دعوت اللہ کی جو محنت اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے، اس کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، بڑا سبب ہے. آسانی سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس میں ہر وقت وہ ہمارے لیے اویلیبل بھی ہے اور افادیت بھی اس میں بے شمار ہے، اور اس کا دائرہ پوری دنیا کو وسیع ہے، اس کا سرکل بہت بڑا ہے. اس میں کی جانے والی محنت سے اپنے کو، پورے مسلمانوں کو، انسانیت کو عمومی فائدہ رکھا ہوا ہے. اس مقصد کا حاصل ہو جانا، اس مزاج کا حاصل ہونا، یہ موقوف نہیں ہے دعوت پر. لیکن عام مسلمانوں کے لیے دوسرے جو سورسز اور ذرائع ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اس میں سہولتیں نہیں ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی دعوت میں نہیں لگا، کسی بزرگ کی تربیت میں رہا، وہاں اس کا مزاج 100% دین پر چلنے کا ہو گیا تو مقصد دعوت تو حاصل ہو گیا. وہاں پہ بھی تبلیغ کا جو دوسرا پہلو دوسروں تک بات جانے کا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، لیکن نام دعوت مقصد اصلاح کی لین سے جو ہے نا وہ تو حاصل ہو جاتا ہے. اسی واسطے ہمارے بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں، مشائخین میں، مدارس کے ذمہ داروں میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو کبھی دعوت کی صورت بھی نہیں دیکھی، تبلیغ کی کبھی صورت بھی انہوں نے نہیں دیکھی. تو کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے پاس ایمان کامل نہیں ہے؟ یہ اہل اللہ میں سے نہیں ہیں؟ وہ لوگ کیا یہ دین کے اعتبار سے کسی کوئی کمی ان میں پائی جاتی ہے؟ کسی بزرگ سے کم ہے؟ دعوت کے کسی بزرگ سے کم ہے وہ؟ ایسا نہیں مطلب. سب چیز میں حاصل ہو سکتا، مگر وہ اس میں ایک خصوصیتیں ہیں، اس کے اندر محدودیت ہے اس زمانے میں حالات کے اعتبار سے. سب سے زیادہ سہولت جو ہے اس مزاج کے بنانے کی اس زمانے میں تبلیغ کی محنت میں ہے، اور بالخصوص پبلک کو، عوام کو، مصروف لوگوں کو، جاب کرنے والوں کو، دنیاوی ماحول کے لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ایک ایسی سہولت عطا فرمائی ہے کہ بس اپنا وقت فارغ کرو، جماعت کے ساتھ میں جوائن ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، مسجد والے ماحول میں رہو، وہاں دین، وہاں صبح سے لے کے شام تک ایک خاص اعمال کے اندر مشغولیت میں اپنے آپ کو رکھو. دنیا تک انسانوں تک پیغام اسلام کا بھی پہنچنے کی سہولت ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں تک ان کی تذکیر کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کے سامنے دعوت کو پیش کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی فکر اور اپنے مزاج بنانے کی جو محنت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے اس زمانے میں ترتیب کے اعتبار سے بڑوں کو سب سے پہلے دعوت کے مبارک کام میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام پہلے ہے، کون سا کام بعد میں ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ کون سی چیز سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے. جیسے وضو ہے ایک اور نماز ہے ایک، لیکن وضو ایک چھوٹی چیز ہے، وضو کوئی ذات میں فرض نہیں ہے اپنے، کوئی استنجا کر کے ویسے بغیر وضو کے آ کے بیٹھ گیا تو کوئی گناہ نہیں کر رہا انہیں، وضو اپنی ذات میں فرض ہی نہیں ہے، وہ تو واجب لغیر ہی ہے. لیکن نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا جب نماز پڑھنا ہوگا تو وضو کرنا پڑے گا. نماز اپنی ذات میں مقصود ہے، نماز بڑی چیز ہے وضو سے، لیکن وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ترتیب میں وضو پہلے آ جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو چونکہ نماز سے چھوٹا ہے نماز اپن پڑھ لیں گے، ایک کے بجائے چار وضو کر ڈالیں گے بعد میں، ایسا نہیں ہو سکتا. وضو کی وضو موقوف والے ہونے کی وجہ سے نماز کا ترتیب میں وضو پہلے ہے نماز. ایسے ہی مزاج اصل میں پہلے ہے، ذہن کا بننا اصل میں پہلے ہے، طبیعت کا بننا پہلے ہے، اللہ پاک کی عظمت کا دل میں آنا پہلے ہے، دین کی عظمت کا دل میں آنا پہلے ہے، دین کی طلب کا دل میں آنا پہلے ہے، ایک آدمی کو سچا مسلمان بننے کا شوق اور جذبہ ہونا پہلے ہے، ایک آدمی میں اللہ کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ ہونا پہلے ہے. یہ ذہن بننا ہے بچوں کا، بڑوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا، یہ بنے گا تو ہی تو آگے کی چیزیں چلیں گی نا. اس لیے رتبتاً ترتیب کے اعتبار سے اس وقت پوری دنیا میں عام مسلمانوں کے لیے سب سے مقدم کام جو ہوگا وہ تبلیغ کا ہوگا، دعوت اللہ کی محنت میں مشغول ہونے کا ہوگا. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اپنی مصروفیتوں میں سے کچھ وقت نکالیں، اور مصروفیتوں میں سے فرصت نکالنی ہوتی ہے. خود مصروفیت میں ہم نے اپنا ٹائم جو لگایا وہ بھی فرصت ملنے کی وجہ سے لگایا ہے. اس سے پہلے ہم فرصت میں تھے تو ہم نے اپنے کو مصروف کیا، مصروف فرصت سے ہی ہے، اس فرصت کو لے جا کے وہاں ڈالے اس لیے مصروف ہوئے، ایسا ہے وہ چکر. تو فرصت سے ہی مصروف بنے سو ہیں، تو ہم نے ہی اپنے آپ کو بزی کیا ہوا، مصروف کیا ہوا ہے. تو دین کے لیے جب محنت کرنے کا داعی دل میں آئے گا تو ہم فرصت اس میں سے بھی نکال لیں گے، اور نکال سکتے ہیں اور نکالنا چاہیے. اگر اب تک ترتیب نہیں بیٹھی تھی اور ہم نے ادھر دھیان نہیں دیا تھا تو اب دھیان دینا ہے، اب ترتیب اس کی قائم کرنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا پورا اسکیجول غیر کے ساتھ میں نہیں جم سکتا. غیروں کا جو اسکیجول ہوگا، ان کی جو ترتیب ہوگی کام کی صبح سے لے کے شام تک، پھر پورے مہینے میں، پھر پورے سال میں، پھر پوری زندگی میں، ہمارا ان کا اسکیجول ایک نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کو فرق کرنا پڑتا ہے، ہم کو کرنا پڑے گا. تو جس جس اعتبار سے ہم کو فرق کرنا پڑے گا، ہم کر کے اپنا اسکیجول بنائیں گے، اپنی ترتیب ہم کو قائم کرنا ہے. اگر ہم نے اس وقت اب تک نہیں کی تھی تو ہماری بھول تھی، اب اگر کریں گے تو تھوڑی دشواری ضرور آئے گی کہ سیٹ اپ آپ کو پورا چینج کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ صحیح ہو گیا تو پھر بہت سہولت رہے گی ہم کو. اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ جماعت میں ہمارا وقت لگے، خاص طور پر اس ملک میں. میرے بزرگ بھائیوں، یہ فتنوں کا، یہ حالات کا، یہ جو ہے دین کے اعتبار سے لیکیج کا علاقہ ہے، یہ ہمارے دین کو سراغ پڑ جاتا ہے. اوپر سے بھرتے رہتے بھرتے رہتے بھرتے رہتے، نیچے سے سراغ ہے، پورا دودھ خالی. علم حاصل ہو رہا وہ خالی، عمل حاصل ہو رہا وہ خالی، ذکر حاصل ہو رہا وہ خالی، تربیت حاصل ہو رہی وہ خالی. یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہاں پہ ہمیشہ سب پھوٹے انڈے ہی ملتے ہیں. صورت حال ہی کچھ ایسی ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی. کوئی تصور نہیں تھا اپنے انڈیا پاکستان کی تہذیب اور اس کے اندر کہ ہمارے گھروں کے اندر بچیوں کی طرف سے حالات اس طرح کے پیش آ جائیں گے جسے روزانہ یہاں پیش آتے ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ کسی قسم کا تعجب کسی بھی گھر میں کوئی بات پیش آنے سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اب سب کے ساتھ ہی قصہ ایسا ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ ایسے معاملہ ہو گیا، نظام تعلیم کے ساتھ ایسے ہو گیا، خود ہمارے اپنے ساتھ میں ایسے ہی ہو گیا. ہمارے ساتھی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی امریکہ میں کوئی بزرگ نہیں رہتا بولے، اور اگر رہا بھی تو یہاں آ کے رہتا نہیں بولے، انہیں کوئی بزرگ ہوتا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو یہاں آ کے انہیں رہتا نہیں بولتے. ان کا اپنا بھی ایک تجربہ ہے بیچاروں کا، اور سمجھ میں آتی ہے بات بظاہر. حالانکہ کوئی لازم ملزم نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے یقیناً ہیں اس ملک کے اندر بھی، محتاط ہیں، تقوی سے ہیں، پرہیزگاری سے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ عمومی حالات کے اعتبار سے کہی جاتی ہے. ایسے حالات میں اگر ہمارا کوئی ماحول نہیں ہوگا، اگر ہم کو کوئی گرمی پہنچانے والی چیز نہیں ہوگی دین کے اعتبار سے، اور اگر ہم کو روزانہ غذا دینے والی کوئی چیز نہیں ہوگی دین کے اعتبار سے، تو ہم تو روحانی اعتبار سے بھوکے مر جائیں گے، اور مر رہی ہے ساری انسانیت. اس لیے درخواست یہ ہے کہ جہاں جہاں جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اس میں ہمیں حصہ لینا ہے، آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کرنا ہے، اور ان کے ساتھ وقت لگانا ہے، ان کی تعلیم میں شامل ہونا ہے، ان کی گشتوں میں شامل ہونا ہے، اور اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم جیتے جی پوری دنیا کے اندر جا کے پھر کے ایک ایک انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت تو اس تک پہنچا دیں. قبول کرنا نہیں کرنا اس کے ذمہ ہے، لیکن میں اپنے سے تو یہ کام کر لوں تاکہ اللہ رب العزت کے پاس کل قیامت کے دن میں مسئولیت سے ہٹ جاؤں، یعنی مجھے جواب دہی نہ کرنی پڑے اپنی ذمہ داری کی، اور دوسرے اس مکرم اور معزز کام کی انجام دینے کا جو شرف ہے، جو اس کی کرامت و بزرگی ہے، جو اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں محبوبیت ہے، اس کی وجہ سے جو ذخیرۂ آخرت بننے کا چانس ہے کہ وہ اس کے لیے ذخیرۂ آخرت بنے گا، وہ حاصل ہو جائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس بچے کے قرآن پاک کے مکمل ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس کے والدین کے اس کے ساتھ کوشش کرنے کو محنت کرنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے تمام خاندان والوں کو اس کے حق میں قبول فرمائیے، اے پروردگار اس کا پورا پورا بدلہ ان کو نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے اور آخرت میں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ جن اساتذہ نے اس بچے پر محنت کی اور اس کو حافظ قرآن بنایا ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، دنیا اور آخرت میں ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائیے، اور جس ادارے میں اس بچے نے حفظ کو مکمل کیا اس ادارے پر خیر رحمت نازل فرمائیے، اس کی ضروریات اور مسائل کو حل فرما دیجیے، اور جو اس کے منتظمین ہیں اللہ اس میں کام کرنے والے ہیں، اس کا انتظام کرنے والے ہیں، اس کے ناظمین ہیں، اس کے مہتمین ہیں، اس کے معاونین ہیں اور ناصرین ہیں، پروردگار ان سب کو برکتیں عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، اے اللہ اس ملک کے اندر یہ جو چھوٹی موٹی کوششیں ہو رہی ہیں اور مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکریں کر رہے ہیں، اے اللہ ان فکروں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیے، اس کو ذریعہ فرمائیے ان لوگوں کے ماحول کے محفوظ رہنے کا، اس کو ذریعہ فرمائیے ان کی ہدایت پہ قائم رہنے کا، اے اللہ اس کو ذریعہ فرمائیے ہماری نسلوں میں دین کے اسلام کے قائم رہنے کا، اس ملک میں بھی اے اللہ اس کو پھیلنے کا پورے ملک کے اندر اس کو ذریعہ فرما دیجیے، اے اللہ جہاں جہاں جو جو کوششیں اس لین سے ہو رہی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، اس میں برکت ڈال دیجیے، اس میں قبولیت ڈال دیجیے، اس میں محبوبیت ڈال دیجیے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے اور ہمارے حالات کو بھی صحیح فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھائی جتنی بہنیں ہیں پروردگار ان کی تمام کو ان تمام کو صحت عطا فرمائیے، جو جس لائن سے بیمار ہے جس طرح سے بیمار ہے اللہ اس کو شفا نصیب فرما دیجیے، اس کے متعلقین میں جو بیمار ہیں اس کو شفا نصیب فرمائیے، اس کی اولادوں میں اولادوں کی اولادوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، جو جسمانی بیمار ہیں ان کو جسمانی شفا نصیب فرمائیے، اور جو روحانی امراض میں مبتلا ہے ان کو روحانیت کے اعتبار سے شفا نصیب فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ مصیبتوں سے بچا لیجیے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائیے، اے اللہ ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ جو وسائل معاش آپ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے ہیں اے اللہ اس میں پائیداری نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کے اندر استحکام نصیب فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کے معاش کو بھی درست فرما دیجیے، معاد کو بھی درست فرما دیجیے، ان کے وسائل زندگی کو بھی صحیح فرما دیجیے، گھریلو زندگی کو بھی آسان فرما دیجیے، گھروں کے اندر پیار محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے، یا اللہ گھروں کے ٹوٹنے سے بچا لیجیے، اے اللہ رشتوں کے اجڑنے سے بچا لیجیے، اے اللہ خاندانوں کے اے اللہ بکھر جانے سے بچا لیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، اے اللہ دین کی محنت کرنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، اے اللہ دین کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر قائم فرما دیجیے، اے مولا کریم جو بات ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگ نہیں سکے ہیں مانگنا چاہیے وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اس کے مسائل کو حل فرمائیے، اس کے انتظامات کو آسان فرمائیے، اس میں کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرمائیے، اے اللہ آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما دیجیے، موافقت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ذہنوں کے اندر اتفاق قلوب کے اندر اتحاد پیدا فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو شریعت کی روشنی میں اللہ کے خوف سے نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اخراجات کو آسان فرمائیے، اس عمارت کی اے اللہ قیمت کی ادائیگی کی صورتیں اپنے کرم سے پیدا فرما دیجیے، اے مولا کریم اس کے اندر بہتر سے بہتر تعلیم کے نظم کرنے کی تربیت کے نظم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ اس بچے کے قرآن پاک کے حفظ کے مکمل ہونے کی برکت سے اے اللہ یہ بھی فرما دیجیے کہ جو اور بچے پڑھ رہے ہیں ان کا قرآن پاک مکمل ہونا بھی آسان فرما دیجیے، اے اللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کا مکمل ہونا بھی آسان فرما دیجیے، اے اللہ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی عظمت کو ہمیں سمجھا دیجیے، اے اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد چاہیے اس جد و جہد کے لیے ہمیں آمادہ فرما دیجیے، ان کے ماں باپ کو جو محنت کرنی پڑتی ہے اس محنت کو ان کے لیے آمادہ فرما دیجیے، اے مولا کریم اپنے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما دیجیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، محیا اور ممات کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ، سحر سے اور آصیب سے اور نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے، انسانی اور شیطانی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد اور جلیسوں کی جلیسیوں سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.